تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عيابين ولا مداحين ولا فعانين ولا متمابتين. یہ حدیث ہے جس میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا عیابین، دوسروں پر بہت عیب لگانے والے نہ بنو، ولا مداحین، اور نہ دوسروں کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے بنو، ولا فعانین، اور نہ طعنہ دینے والے بنو، ولا متماوتین، اور نہ اپنے عبادت اور زہد کا اظہار کرنے والے بنو، کہ دوسروں کے سامنے اپنے عابد ظاہر ہونے کا اظہار کرو، دکھاوے کے طور پر ایسے بھی نہ بنو. چار حکم دیے، چار باتوں سے منع فرمایا اور اس سے اجتناب کی تلقین فرمائی. ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا سمجھ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کی آپ نے تاکید بھی فرمائی، اور اس معاملے میں ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ بہت عیب لگانے والے نہ بنو. یہ بہت جامع جملہ ہے کہ بہت عیب لگانے والے نہ بنو. اس سے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس کی کثرت کے ساتھ برائی بیان کرنا، اس کے اوپر عیب لگانا، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، عیب نکالنا، عیب جوئی کرنا، اس سے اجتناب کی تلقین کرنا، دوسروں کی عیب جوئی نہ کرنا. بعض لوگوں کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب نکالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور عیب نکالنے کو ایک مستقل مشغلہ بنا لیتے. تو یہ عیب نکالنا، عیب جوئی، عیب تلاش کرنا اور پھر اس کو بیان کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں. عیب نکالنا اور پھر اس کو بیان کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے منہ پر سامنے اس کو برا برا کہا جائے، یہ کہا جائے تمہارے اندر یہ عیب ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اصلاح چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، اور خیر خواہی اور اصلاح کی خاطر دوسرے کی کسی برائی کو بیان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ بات تمہارے اندر پائی جاتی ہے اس سے اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ تو تبلیغ ہے, دعوت ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, ثواب ہے, بشرطے کہ پیش نظر خیر خواہی ہو, ذلیل کرنا نہ ہو, اس کو نیچا دکھانا نہ ہو, دل آزاری مقصود نہ ہو, نہ دل آزاری کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو, بلکہ مقصود اس کی اصلاح ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المؤمن مرآت المسلم مرآت المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی کو اگر اپنے جسم کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو خود سے نظر نہیں آتا اپنے آپ کو, تو شیشہ دیکھتا ہے, شیشے کے اندر دیکھنے سے اپنا عیب پتہ چل جاتا ہے. تو ہر مسلمان دوسرے کا آئینہ ہے, شیشہ ہے, یعنی وہ دوسرے کو چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے, کوئی برائی ہے, تو پیار سے, محبت سے, شفقت سے, نرمی سے اس کو متوجہ کر دے کہ بھائی ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. تو یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت کی علمت مانا تھانوی کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی آئینے سے, اس تشبیہ کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ اسی شخص کو عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو, سامنے کھڑا ہوگا تو عیب اس کو بتا دے گا بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے. لیکن وہ شیشہ دوسروں کے سامنے گاتا نہیں پھرتا, دوسروں کو نہیں بتاتا پھرتا کہ فلاں میں یہ عیب ہے. جب یہ آدمی ہٹ جائے گا تو اب وہ شیشہ اس کا عیب نہیں بتائے گا, کوئی اور آ جائے گا اس کے سامنے اس کا بتائے گا, وہ ہٹ جائے گا تیسرا آ جائے گا اس کا بتائے گا. تو شیشہ جو ہے وہ اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو, دوسرے تیسرے کو اور دوسرے لوگوں کو بتاتا نہیں پھرتا. تو مومن کو جو تشبیہ دی گئی کہ مومن شیشہ ہے دوسرے مومن کا, یہ اس بات کے اندر یہ تعلیم داخل ہے کہ جو کچھ کہنا ہو اسی سے کہو کہ بھائی یہ تمہارے اندر بات ہے, اس کو اس کی اصلاح اس طرح کر لو, اور محبت سے کہو, پیار سے کہو, شفقت سے کہو, دل آزاری کا طریقہ اختیار نہ کرو. لیکن دوسروں کے سامنے گاتے نہ پھرو کہ اس میں تو فلاں عیب ہے, اس میں تو فلاں خرابی ہے, وہ تو ایسا کرتا ہے, یہ حرکت نہ کرو بلکہ اسی کو بتا دو. یہ تو ہے ثواب کا کام. باقی دوسرے کو اس کے سامنے بتانا کہ تمہارے اندر خرابی ہے اور پیش نظر خیر خواہی نہ ہو, عیب لگانا ہو, عیب نکالنا ہو, تو وہ ہے ناجائز اور حرام. اس حدیث کی روح لا تکونوا عیابین, عیب نکالنے والے نہ ہو. یہ تو ہے سامنے کی بات. اور پیچھے کی بات یہ کہ پیچھے اگر عیب بیان کیا جائے تو وہ غیبت بھی اس میں داخل ہے, اس کے اندر غیبت کا بھی گناہ ہے, مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے. پیچھے اگر عیب بیان کیا جا رہا ہے تو چاہے اس میں کتنے ہی آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہو, لیکن غیبت ہو جائے گی اگر اس طرح بیان کیا جس سے کہ اس سننے والے کو اگر پتا ہو کہ میری اس طرح برائی کی گئی ہے تو اس کو تکلیف پہنچے. ہاں کسی کو نقصان سے بچانا ہو, جیسے کہ پہلے غیبت کے احکام میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, نقصان سے بچانے کے لیے اس وقت کسی کو بتا دے بھی ذرا ہوشیار رہنا, تمہارا معاملہ اس کے ساتھ پڑھنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی آدمی پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں کا پیغام آیا ہے, فلاں کا رشتہ آیا ہے, تو تمہاری نظر میں وہ آدمی کہتا ہے, تو اس وقت میں اس کو واقعے کے مطابق بتا دینا, یہ غیبت نہیں ہوتی. لیکن ویسے ہی مشغلے کے طور پر یا برائی کرنے کے لیے اس کا ذکر کرنا, یہ سب عیب سینے میں داخل ہے, عیب جوئی میں داخل ہے, جو حرام کرتا ہے. لا تکونوا عیابین. اور بات ساری یہ ہے جو پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ اس وقت پڑتی ہے جب آدمی اپنے عیب سے غافل ہو جاتا. اگر اپنے عیب کی طرف دھیان ہو, اپنی اپنی خرابی پیش نظر ہو, تو پھر دوسرے کے عیب پر نگاہ پڑتی ہی نہیں, وہ شخص عیب جوئی کر ہی نہیں سکتا جو جس کو اپنے عیوب کی فکر ہو. وہ ایپ جو ہی کرتا ہی وہ ہے جو اپنے عیوب سے غافل ہے. اور جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اس شخص کو اپنے عیوب کی پرواہ نہیں ہے, غفلت میں مبتلا ہے. اللہ بچائے. تو اصل فکر تو یہ کرو کہ بھائی دوسرے کے اگر جو کچھ عیب ہے سو ہے, وہ جانے اس کا اللہ جانے, اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لہذا اس کی فکر چھوڑو اپنی فکر کرو. یہ درحقیقت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اندر یہ فکر پیدا فرما لے, اپنے عیب کی فکر ہو جائے, اپنی بیماری کی فکر ہو جائے تو اس کے بعد پھر دوسروں کی بیماری کی طرف دھیان نہیں ہوتا. یہ فکر اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیدا فرما لے تو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. لا تکونوا عیابین. تو ایک تو یہ حکم دیا کہ لا تکونوا عیابین, بہت عیب لگانے والے نہ بن. دوسرا اس میں ایک اور پہلو اسی ارشاد, پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر فرض کرو کوئی خرابی ہے بھی صحیح, اور اس خرابی کا ذکر کرنا کہیں پر ضروری ہو گیا, شرعاً جائز بھی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھائی کوئی رشتے منگنی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کرنا ضروری ہے, بیان کرنی چاہیے. یا کسی کو کسی نقصان سے بچانا ہے, وہاں پر بیان کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اتنا ہی بیان کرو جتنا بیان کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عیاب مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کے صیغے کے معنی یہ ہوئے کہ بہت عیب بیان کرنے والا. تو تھی تو برائی چھوٹی تھی اور تم نے ہزار داستان شروع کر دی اس کے عیب کو بیان کرنے کے اندر, اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بڑھا دی اور مبالغے سے کام لیا, تو یہ بھی جائز نہیں. لا تکونوا عیابین, بہت عیب بیان کرنے والے نہ بنو. جب ضرورت پیش آئے تو ضرورت کے وقت میں جتنی ضرورت ہے اتنی بیان کر دو, بس اس سے آگے زیادہ آگے بڑھ کر برائی بیان کرنا یہ درست نہیں. یہ سارے احکام اس ایک چھوٹے سے ارشاد میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا تکونوا عیابین. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, ولا تکونوا مداحین, بہت تعریف کرنے والے نہ بنو. بہت تعریف کرنے والے نہ بنو. جس طرح بہت عیب لگانے والا بننا غلط ہے, اسی طرح بہت تعریف کرنا یہ بھی غلط ہے, اس سے بھی روکا گیا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. بظاہر سے یوں لگتا ہے کہ بھائی جب تعریف ہو رہی ہے تو کوئی نہ غیبت ہوئی نہ عیب ہوا نہ اس کی کوئی دلاداری ہوئی, تو کیوں منع کیا گیا بہت تعریف کرنے. اس کو سمجھ لیجئے کہ بہت تعریف کرنا, لفظ یہاں پر بھی ابال رہتا ہے, تھوڑی بہت تعریف کر دینا کسی کا دل بڑھانے کے لیے, ہمت افزائی کے لیے, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن مبالغے سے کام لینا تعریف کے اندر, اس طرح اتنی تعریف کرنا کہ جس سے سننے والے کے دل میں خود پسندی پیدا ہو جائے, عجب پیدا ہو جائے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور فتنے میں مبتلا ہو جائے, تو ایسی تعریف یہ ٹھیک نہیں. تعریف بھی کرنی ہے تو اعتدال کے ساتھ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسو فی وجوہ المداحین التراب. یہ حدیث مشہور ہے, لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے عام طور سے. فرمایا کہ جو بہت تعریف کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو. بہت تعریف کرنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو, یعنی جو تمہارے سامنے تعریف کرے تمہاری بہت زیادہ, تو اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو. بعض حضرات نے تو اس کے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک لفظی طور پر عمل کیا. بعض صحابہ کرام نے بعض صحابہ کرام ایسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد سنا نا, تو اس میں پھر یہ اس بات کی بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ یہاں مراد حقیقت ہے یا مجاز ہے یا کوئی استعارہ ہے یا کنایہ ہے. وہ تو جو لفظ سنا اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے. تو ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تھا, تو ان کے آگے خلافت میں ایک شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی. اب حضرت عثمان ظاہر ہے کہ تعریف کے قابل ہی تھے, تعریف کرنی شروع کر دی. تو یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر اس کے چہرے پہ ڈال دی. لوگوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بہت تعریف کرنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو. بعض رات نے تو اتنا بالکل ٹھیک لفظی طور پر عمل کیا تھا, لیکن اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور علماء امت کا کہنا یہ ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ اٹھا کر مٹی ڈال دو, بلکہ یہ ایک محاورہ, یہ محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو نامراد کر ناکام کر دو. اور مداحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاپلوسی کی خاطر, خوش آمد کی خاطر, یا دوسرے کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے تعریفیں کرتے ہیں, تو ان کے منہ پر مٹی ڈال دو, یعنی ان کو ناکام کر دو, نامراد کر دو. وہ چاہ رہے ہیں کہ تملق اور چاپلوسی کے ذریعے تمہارے قریب آ جائیں, تم سے کوئی غلط غلط کام کرا لیں, تمہیں کوئی کسی فتنے میں مبتلا کر دیں, تو ان کی اس تعریف کے فتنے میں مت آؤ بلکہ ان کو نامراد کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی بہت تعریف کر رہا ہے صبح شام تک تعریف کرتا ہے, اب اگر وہ کوئی کام کہے گا کرنے کو تو انسان کے اندر یہ ایک طبیعت ہے کہ بھئی یہ تو میرا بڑا مداحوں میں سے ہے. ہمارے اردو میں تو بڑی یہ قابل تعریف بات سمجھ جاتی ہے کہ فلاں کے مداح بہت ہیں, تو وہ مداحوں میں سے ہے, اس واسطے اس کا کام کر لو, غلط غلط کام بھی کرا لیتے, اور کم از کم اس کو یہ تو پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ یہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گا ہی میں, ورنہ تو یہ کیوں تعریف کرتا. تو اس واسطے یہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے مداحوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو, یعنی ان کو نامراد کر دو, اور فتنے میں مبتلا مت ہو. جب کوئی تعریف کرے تو دل میں سوچ لو کہ بھائی یہ کیا جانے میری حقیقت, یہ اگر تعریف کر رہا ہے تو اس کو میری حقیقت کیا معلوم, اس میں جائیں تو ظاہری حالات کچھ دیکھے ہیں اس کی بنا پر کر رہا ہے. حقیقت تو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اپنی حقیقت, تو اس واسطے اس کی تعریف پر کوئی بھروسہ نہیں. مراد یہ تو ایک تو مداح یہ فرمایا تو مداح نہ بنو, بہت زیادہ تعریف کرنے والے نہ بنو, ایسی تعریف جس کا مقصد چاپلوسی ہو, تملق ہو, اور دوسرے کو فتنے میں مبتلا کرنا. ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی ہر انسان کو اپنی زندگی میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کوئی کام اس نے کیا لوگ تعریف کرتے ہیں بھائی تم نے بڑا اچھا کام, اور بعض اوقات یہ دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی جب میں نے کام کیا ہے تو اس کی لوگ تعریف کریں. یہ تعریف کب, تعریف کی یہ خواہش کب جائز ہے کب ناجائز ہے, اور دوسرے کی تعریف سے کب انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک اس کا ادراک نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اس وقت تک پتہ نہیں چلتا حقیقت. لیکن اصول کی بات یہ سمجھ لو کہ جب دل میں کسی کی تعریف کرنے کی خواہش پیدا ہو کہ یہ میری فلاں عمل کی تعریف کرے, تو خواہش پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, انسان کی ایک فطری طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو. لیکن محض دوسرے کی تعریف کی خاطر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے کہ اس کی تعریف حاصل کرنا مقصود ہو, ایسا کوئی عمل نہ کرے, خواہش دل پیدا ہوئی ہونے دیں, اور اگر کرنے کے اوپر تقاضا دل میں ہو تو یہ سوچے کہ بھائی یہ بیچارہ یہ بھی انسان میں بھی انسان, یہ بھی فانی میں بھی فانی, اس نے اگر دو چار گرس تاریخ کے قیدی دیے تو اس سے میرا کیا بن جائے گا, کیا حاصل ہو جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وہ تعریف فرما دیں آخرت میں, فرما دیں جہاں یہ ہے میرا بندہ, تو وہ ہے فائدہ مند چیز. اور ایک مخلوق کی تعریف ہونا نہ ہونا اس سے کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کہتے ہیں کہ جب یہ خواہش پیدا ہو تو ذرا یہ سوچا کرو کہ یہ دوسرے کی خواہش, دوسرے کی تعریف کی خواہش, یہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں. اپنے اختیار میں ہے کہ دوسرا تعریف کرے, نہیں, دوسرے کے برواقوب ہے. اور وہ بھی ایسی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا بھئی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے بڑا اچھا واز کہا, آپ نے بہت اچھی تقریر کی, آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی, آپ نے بہت اچھی چیز بنائی, وغیرہ وغیرہ. ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا, دل خوش ہو گیا. اب ایک سیکنڈ میں وہ الفاظ تو ہوا میں اڑ گئے. اب کہو اس سے دوبارہ کہ بھئی آپ نے جو فرمایا تھا ذرا یہ ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے, یا آپ نے جو بڑی اچھی بات کہی اس سے بڑا مزہ آیا تو اس کو ذرا دوبارہ فرمائیے. تو کہہ سکتے ہو یہ بات؟ نہیں کہہ سکتے. تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کہے گا وہ ہوا میں اڑ جائے گی, حاصل اس کا کچھ نہیں, کہہ نہیں سکتے. اب بیٹھ کے سوچا کرو تنہائی میں, کیا فلاں وقت میں فلاں شخص نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیے تھے, کیا اچھا وقت تھا اور کیا اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے گئے تھے. وہ سوچ کے خوش ہوتے رہو. یہ ایک ایسی فرضی اور وہمی چیز ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں, اور اس کا ناپائیدار چیز ہے جو ختم ہو جانے والی ہے. تو ہاں بات جب ہے کہ جب پہنچو اللہ جل جلالہ کے حضور تو وہ فرما دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. وہ فرما دے کہ ہاں تم نے کام ٹھیک کیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ وہاں پر مل جائے تعریف تو ہے فائدہ مند آخرت کے اندر بھی, ہمیشہ ابدی زندگی کے اندر. اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, اس سے کیا حاصل؟ ایک مرتبہ کہہ کے ختم ہو جائے گی بات. تو یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کہہ بھی دیا اس نے تو اس سے بار بار تو کہلوا نہیں سکوں گا, ایک مرتبہ کہہ کے بات ہوا میں اڑ جائے گی, تو اس لیے کیوں اس کے پیچھے پڑا. تو ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے, اس کو یہ جو تاریخ پسندی کا جذبہ ہوتا ہے جس کو حب جاہ بھی کہتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تھا. کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. ذرا سی بات ہے, ذرا سوچ لو کہ اگر اسے تعریف کر دی تو تعریف کرنے کے بعد پھر کیا ہوا. ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. تو باقی اگر آدمی اس کا ذرا مراقبہ استعمال کر لیا کرے کہ بھائی یہ جو اگر کہہ بھی دیا اس نے تو کہنے کے بعد پھر کیا, پھر وہی حالت, وہ ٹیپ کر کے رکھ لو یا تو اس کی بات اور روز سنا کرو صبح شام تو اس نے یہ کہا تھا. تو یہ تو تم کر نہیں سکتے, اس کے بعد ہوگا کیا, وہی جیسے پہلے سے ویسے رہو. تو جب یہ خواہش پیدا ہو تو ذرا یہ سوچ لیا کرو ایک بار. دوسری بات یہ کہ میاں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ناپائیدار ہے, ایک منٹ میں ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس تعریف کا بھروسہ کوئی نہیں. ارے اس کو کیا پتا تمہاری حقیقت کا, وہ کیا جانے تمہیں, اس کی تعریف کا بھروسہ کوئی نہیں. تو ایک ایسا آدمی, انجان آدمی, نادان آدمی, وہ تعریف کرے تمہاری جی, ایک ان پڑھ آدمی, گواں پڑھنا بھی نہیں جانتا, وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا عالم آدمی ہے, یہ اس نے کتاب بڑی اچھی لکھی ہے. وہ پڑھنا بھی جاتا ہے, آتا نہیں اس کو ایک لفظ, اور کتاب کی تعریف کر رہا ہے کہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اس تعریف کا کیا بھروسہ, اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں حقیقت کیا ہے کیا. تو اس تعریف کا بھروسہ کیا؟ ہاں کوئی آدمی جو اسی کی ٹکر کا ہو علم میں, فضیلت میں, اور وہ کہے کہ ہاں بھائی تم نے بڑی اچھی کتاب لکھی, تو بے شک بات سمجھ آنے والی ہے. تو جو آدمی حقیقت حال سے واقف نہیں اس کے تعریف کا کیا بھروسہ. جتنے انسان ہیں وہ کوئی ایک انسان دوسرے کی حقیقت سے واقف نہیں, اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اندر کیا گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس واسطے اس کی تعریف کیا ہوا. میرے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس کا ایک حجام تھا، وہ اس کا بال بنایا کرتا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے اس حجام کو بلایا، شاہی حجام کو، بال بنانے کے لیے. اس کے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، بادشاہ لیٹے لیٹے سو گیا. تو سونے وہ جو حجام آیا تو دیکھا بادشاہ سو رہا ہے، تو حجام نے یہ کیا کہ اسی سونے کی حالت میں ایسی پھٹی سے اس کے بال بنائے کہ بادشاہ سوتا بھی رہا اور بال بھی بن گیا، بال بنا کے چلا گیا. اب بادشاہ سلامت جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بال بنے ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سوتے کی حالت میں آ گیا تھا حجام اور بنا کے چلا گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے جناب اس کو بلایا حجام کو اور کہا کہ انعام بھی دیا اور کہا کہ آج سے ہم تمہیں، کیونکہ شاہی حجام ہو اور تم نے اتنا بڑا زبردست کمال کا معاملہ دکھایا، تو اس واسطے تمہیں لقب دیتے ہیں حجاموں کے سردار پر. یعنی کیا لقب دے دیا، حجاموں کا سربراہ یا سردار یا کیا کچھ، جیسے بادشاہ خطاب دیا کرتے ہیں کسی کو، تو اس طرح کا خطاب دے دیا کہ یہ سارے حجاموں کا امام ہے، سردار ہے. خیر وہ بیچارہ اس نے چند لفظوں میں مختصر شکریہ کہ شکریہ جی آپ نے میری مدد افزائی، لیکن کوئی خاص اس نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہیں اتنی عزت افزائی تمہاری کی، تمہیں اتنا بڑا خطاب دیا، سارے حجاموں کا تمہیں امام بنا دیا، تو تم کوئی خاص خوشی کا اظہار ہی نہیں کر رہا. تو اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، آپ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اس خطاب دینے کا کچھ بھروسہ نہیں، کیونکہ آپ کو حجام کا جو کام ہے بال بنانا وہ تو آپ کو آتا نہیں، وہ یہ ہنر یہ پیشہ آپ کا ہے نہیں. تو جو آدمی اس ہنر کو اس پیشے کو نہ جانتا ہو وہ اگر یہ کسی کو خطاب دے دے کہ یہ اس فن میں بڑا ماہر ہے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ہاں اگر میری برادری حجاموں کی برادری وہ مل کر مجھے خطاب دیتی کہ بھائی ہم نے اس کو اتنا امام بنا لیا تو بے شک میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی، لیکن آپ نے دے دیا ایک شاہی خطاب ہے، وہ شاہی خطاب میرے لیے قیامت ضرور ہوگا، لیکن بھروسہ اس کا کچھ نہیں کیونکہ آپ اس علم و فن کو جانتے نہیں. تو اس واسطے مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو رہی. تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے کہ بعد اس حجام نے بڑے پتے کی کہی کہ یہ شاہی خطابات جو ہوتے ہیں، کسی کو درباری شاعر ہے اس کو کہہ دیا شاعر اعظم ہے، کوئی مصنف اعظم ہو گیا، کوئی علامہ ہو گیا، کوئی راسل علماء ہو گیا، یہ خطاب بادشاہ دیتے رہتے ہیں، تو اس خطاب کا کوئی حاصل نہیں. اس واسطے کہ وہ جانتا نہیں کہ یہ اس علم کو، اس فضل کو، اس ہنر کو جانتا نہیں، اس کا بھروسہ کیا ہے. تو جب اس کا بھروسہ نہیں تو یاد رکھو کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا. اندر کیا بھرا ہوا ظاہری اعتبار سے کہہ سکتا ہے، اندر کے حالات سے کوئی واقف نہیں. لہٰذا اگر کوئی تعریف کرے بھی تو وہ تعریف بے اعتماد ہے، لائق اعتماد نہیں، بھروسہ کرنے کے لائق نہیں. اس لیے اس کا کوئی بھروسہ تو نہ پائیدار بھی ایک مرتبہ کہہ کے ہوا میں اڑ گئی اور ساتھ ساتھ اس کا بھروسہ کوئی نہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نہ تو گس بتصدیق خرید چند برمائے کیا کہنا کسی صاحب نظر کو دکھاؤ اپنے حال کو. عیسیٰ نہ تو گس بتصدیق خرید چند، اگر دس گدھوں نے مل کر تمہاری تصدیق کر دی تو اس سے تم عیسیٰ علیہ السلام بھی بن سکتے، کہ دس گدھوں نے تصدیق کر دیا لہٰذا میں بن گیا عیسیٰ مسیح علیہ السلام بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی صاحب نظر ہو وہ کہے تو بے شک وہ قابل اعتبار کی. اب جن کے بارے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ کرام ان کے بارے میں فرما دیا، اس سے زیادہ قابل اعتماد بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. ابو بکر صدیق کے بارے میں فرما دیا، عمر بن خطاب کے بارے میں فرما دیا، صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا، لیکن اس اس قابل اعتماد بات کے باوجود سارے کہ ہمیں کہ تھر تھرا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. جب وہ اس اعتماد والی تعریف جن کو حاصل ہو گئی وہ ڈر رہے ہیں, تو تمہارے سامنے اگر کچھ لوگوں نے تعریف کر دی ہے تو اس تعریف کے اوپر کیسے مطمئن ہو کر بیٹھا. تو اس لیے تعریف انسان کی مخلوق کی وہ ناپائیدار بھی اور بے اعتبار بھی, اس کی خواہش اگر دل میں پیدا ہوئی ہے تو اس کو ختم کرو. یہ تو ہے خواہش کی بات. اچھا بھائی اپنی طرف سے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جس سے لوگوں کی تعریف حاصل کی جائے, لیکن کیا کریں کہ کر دی تعریف لوگوں نے. ہوتا ہے دن رات یہ سابقہ پیش آتا ہے, لوگ تعریف کر رہے ہیں, فلاں بات کی تعریف کر دی, فلاں بات کی تعریف کر دی. اب تعریف کرنے کے بعد انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. دھوکہ یہ کھا جاتا ہے کہ بھئی جب اتنے سارے آدمی کچھ کہہ رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی اصلیت ہوگی, ورنہ یہ کیوں کہتے ہیں اتنے سارے آدمی. آدمی یہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا. تو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خان میں تو اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص تھا عرب میں, اشعب نام تھا اس کا, اشعب طماع لالچی کے نام سے مشہور. اس کے لالچ کے قصے بڑے عجیب غریب قسم کے لکھے ہیں تاریخ میں, عجیب عجیب لالچ کے واقعات ہیں. جا رہا تھا کہیں تو دیکھا لوگ برتن بنا رہے, برتن بنا رہے ہیں, تو ان کے پاس گیا, جا کے کہا بھائی جو تم برتن بنا رہے ہو یہ تھال یہ ذرا بڑا بڑا بناؤ. بھائی تم سے کیا کر لو, چھوٹا بنائیں کہ بڑا بنائیں؟ کہنے کا ہو سکتا ہے کہ اس تھال میں کبھی میرے پاس کوئی ہدیہ لے کے آئے, تو اس واسطے ذرا بڑا ہو تو اس میں زیادہ ہدیے کی گنجائش ہوگی. تو اس قسم کی طرح اس کے لالچ کے قصے مشہور ہیں. اس میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات باہر نکلتا گھر سے, اور نکل کر بچے کھیل رہے ہیں تو کھیلتے ہیں بچوں سے کہتا ہے ارے میاں تم یہاں کیا کھیل رہے ہو, دیکھو ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی. ایسے فضول جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کھیل رہے ہو, ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی. اب بچے دوڑتے اس کے پیچھے, مٹھائی بٹ رہی ہے, جب دیکھا کہ بچے دوڑ رہے ہیں تو خود بھی دوڑنا شروع کر دیتے. بھائی تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تاکہ اتنے سارے بچے دوڑے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچی ہو, واقعی بٹ رہی ہو, تو میں کیوں محروم رہ جاؤں, اسے پیچھے دوڑ رہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بولے بات مارا خان نے کل سلاؤ سے کہوں کہ دیکھو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو خود دھوکہ دیا لوگوں کو, اپنی صورت سے, اپنے ظاہر سے, اپنے طریقے کار سے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ بھائی یہ بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے بادشاہ آدمی ہیں. اب لوگوں نے دھوکے میں آ کے کہنا شروع کر دیا یہاں یہ بڑے نیک ہیں, بڑے بادشاہ ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے فاضل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب کہتے ہیں کہ جو اتنے سارے آدمی تو کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ اس میں اصلیت ہی ہوگی, اس واسطے خود بھی اپنے معتقد ہوں. میں ہماری مثال اس اشعب لالچی کی تھی ہے کہ جو دھوکہ دیتا اور خود بات کھڑا ہوتا, تو اللہ بچائے. تو یہ جو اتنے سارے آدمی اگر کہہ رہے ہیں تو تعریف اگر کر رہے ہیں تو اس سے دھوکے میں نہ آؤ. کیا کرو ایسے واقع پر؟ علاج اس کا یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کر رہا ہے تو فوراً دل میں یہ تصور کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم ہے کہ اس کے اوپر میری اچھائی ظاہر فرمائی, برائی ظاہر نہیں فرمائی. اگر برائی ظاہر ہوتی تو یہی سب جو تعریف کر رہا ہے مجھ سے نفرت کرتا, میری برائی کرتا اور میرے پاس بھی نہ آتا. اے اللہ آپ نے میرے عیوب اس سے چھپا دیے, اچھائی آپ نے ظاہر فرما دی, ورنہ میری حقیقت تو وہ ہے جو آپ جانتے. دل میں یہ کہہ لیا تھا, بس یہ کہہ لیا تو انشاءاللہ کسی کی تعریف, کسی کی کیوں تعریف تمہارے اوپر کوئی غلط اثر نہیں ڈالے گا. یہ علاج کرے اللہ. ہمارے حضرت والا ڈاکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی تھی, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ اللہ نے بڑا خیر اس سے پہنچایا, آپ اگر آپ دیکھی ہوگی. تو جب وہ کتاب چھپنے جا رہی تھی تو ایک دن ہم سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی یہ کتاب چھپنے جا رہی ہے تھوڑے دنوں میں آ جائے گی. تو میں نے الف میں علامیہ سے ایک باتیں کی کہ یا اللہ کتاب تو آپ نے جیسی کیسی جس لکھوائی آپ نے لکھوائی, اور اب اس کے بعد جب یہ چھپ کے آئے گی تو ہوگا یہ کہ ہر آدمی آ کے تعریف کرے گا. اجازت آپ نے بڑی اچھی کتاب لکھی, بڑی کارآمد کتاب لکھی وغیرہ وغیرہ. یا اللہ میاں یہ سب تعریفیں کریں گے میری, تو میں کہیں خطے میں مبتلا نہ ہوں. تو میں یہ کروں گا کہ دل جتنی بھی تعریفیں کریں گے کوئی, تو آپ کی قسم وہ تعریف میری نہیں ہوگی, آپ کی ہوگی, کہ آپ نے لکھا. اس واسطے اگر کوئی تعریف کرے, تعریف کی بات ہے تو وہ آپ کی ہے, میری تو کچھ نہیں. اور یہ آپ کا کرم ہے کہ ان کے اوپر اچھائیاں ظاہر فرما رہے ہیں, عیوب میں نے چھپا دیے. تو یہ میں نے اپنے المیاں سے یہ بات کر لی. اب آ کے تم جتنی دل چاہے تعریف کرو اس کتاب کے بارے میں, جتنی دل چاہے تعریف کرو, انشاءاللہ اس سے خرابی پیدا نہیں ہو. اچھا خراب پھر ایک واقعہ سنایا ایک بزرگ کا, جو حضرت نے بھی لکھا حضرت حکیم الامت مولانا خان و کل سلاسل, کہ ایک بزرگ تھے, تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ آ کے ان کی تعریف کرتے, حضرت آپ نے فلاں بات بڑی اچھی کہی, فلاں آپ نے بڑا شاندار ملفوظ ارشاد فرمایا, پورا بال بڑا اچھا کہا وغیرہ وغیرہ, تعریف بہت کرتے. تو جو بھی کوئی تعریف کرتا یہ بڑے خوش ہوتے, خوشی کا اظہار کرتے, اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہنسنے لگتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. چلے ہاں پسند ہے تعریف, کہ تعریف پسند کرنا تو بہت بری بات ہے. کہ بھائی میں نے یہ اپنے میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو بھی تعریف کرے گا میری کسی بھی بات کی, تو میری تو کوئی حقیقت نہیں, وہ تعریف تو میرے المیہ کی. تو جو کوئی میری تعریف کرتا ہے وہ حقیقت میں میرے المیہ کی تعریف کرتا ہے, تو اس واسطے مجھے خوشی ہوتی ہے میرے مالک کی تعریف کر رہا ہے. میں خوشی کا اظہار اس پر کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی, تو حقیقت میں وہ تعریف میرے مالک کی, کیونکہ کرنے والا تو وہ ہے, توفیق اس نے دی. اگر عقل دی تو اس نے دی, قوت دی تو اس نے دی, کوئی ہنر سکھایا تو اس نے سکھایا. اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ہوتی کچھ کر سکتا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہو رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ اب دیکھو, یہ اعلیٰ صاحب نے رکھا ہوا ہے ٹیپ ریکارڈر, کوئی آدمی تعریف کرے کہ بھئی یہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے, اتنے دن سے جب سے بنایا کبھی خرابی نہیں ہوا. تو یہ تعریف ٹیپ ریکارڈر کی نہیں ہے, بلکہ اس ٹیپ ریکارڈر سے بنانے والے کی تعریف ہے کہ اس کے کاریگر نے اس کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر آج تک کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. اسی لیے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہاں. کیا مانا؟ اس روئے زمین پر جس چیز کی, جس جگہ, جس وقت کوئی تعریف کی جائے گی, حقیقت میں وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف, کیونکہ بنانے والا اس کا وہ ہے. کسی چیز کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف. تاج محل بڑا خوبصورت ہے تو تعریف کس کی؟ اس کے بنانے والے کی. فلاں عمارت بڑی شاندار ہے تو وہ تعریف اس عمارت کے معمار کی تعریف. تو یہ کائنات کا بنانے والا ہے, جو کوئی تعریف ہو رہی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی. تو یہ جب بھی کوئی تعریف کرے تو تعریف کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بات پیدا کر لو, کیا دو باتیں, کہ اللہ جو کچھ تعریف ہو رہی ہے میری تو کچھ حقیقت نہیں, جو کچھ کروایا آپ نے کروایا, لہذا تعریف حقیقت میں آپ کی. دوسرے, اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے اوپر میری اچھائی ظاہر فرمائی, برائی ظاہر نہیں کر. یہ ہے اصل علاج تعریف کا, جب کوئی شخص تعریف کرے. یہ جو جواب میں کہتے ہیں نا کہ ارے میاں, ارے نا بھائی, ہم تو ایسے ہی جواب میں اپنی انکساری کے الفاظ کچھ کر دیے جاتے ہیں, یہ کوئی علاج علاج نہیں. علاج اصل میں یہ ہے کہ آدمی فوراً دل میں, جس کا کسی کو پتا بھی نہ چلے, دل میں اپنے اللہ سے معاملہ کرے, یا اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے حقیقت میں تعریف آپ, آپ نے اس کے اوپر اچھائی ظاہر فرما دی. تو یہ بات کہ آپ نے اچھائی ظاہر فرما دی, یہ آپ کا کرم, اب اس کرم پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کو لوگوں کی نگاہ میں میری عزت کرا دی آپ. تو لوگوں کی نگاہ میں عزت یہ میری ایک حاجت ہے, ایک ضرورت ہے, کہ اگر وہ نہ ہو, بے عزت ہو جاؤں تو دنیا میں رہ نہیں سکتا. اس واسطے یہ عزت آپ نے کرا دی, تو اس کی بلکہ دعا بھی مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اے اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو بنا دے چھوٹا, یہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں, اور لوگوں کی نگاہ میں بنا دے بڑا, کہ لوگوں کی نگاہ کے اندر میری عزت کرا دے. تو یہ کوئی بری بات نہیں اگر آ گئی, بشرطے کہ یہ بات فوراً آدمی اس کی مشق کرے کہ جب بھی تعریف ہو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ اس کا علاج ہو. تو اگر انشاءاللہ یہ تعریف پر کچھ برائے نہ, تو مدد کرنے والوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم تعریف زیادہ مت کرو, کیا پتا تمہاری اس تعریف سے دوسرا فتنے میں مبتلا ہو. ہاں چھوٹی موٹی تعریف ایسی کہ جس کا مقصد دوسرے کو خراب کرنا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد دوسرے کی ہمت افزائی ہو تاکہ اس کا دلداری کی جائے, تو یہ ناجائز نہیں. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں, بعض لوگ اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں کہ بھائی جب حدیث میں حضور نے فرما دیا ذرا تعریف مت کرو تو اب کوئی لفظ بھی تعریف کے زبان سے نہیں نکالتے. یہ بھی غلط ہے, کیونکہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی سنت سے یہ بتا دیا کہ لوگوں کا دل بڑھانے کے لیے کوئی تعریف کرنا یہ بری بات نہیں, بلکہ اس کا دل بڑھانے کے لیے دل رکھنے کے لیے اگر کوئی بات کہہ دی گئی ہے تو یہ انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ہوگا اس کو خوش کرنے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پر ثابت ہے تعریف کرنا. بات صحابہ کرام کی منہ پر تعریف فرمایا اور منہ پر تعریف کی لیکن اعتدال کے ساتھ تاکہ اس کے وہ فتنے میں مبتلا ہمت افزائی محسوس. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنا اچھے سے اچھا کام سامنے آ جائے وہ بت بنے رہتے ہیں, کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلے گا, یا تو طبیعت ایسی ہے یا غلط سمجھے ہوئے ہیں اس حدیث کا مطلب, اور اس کی زبان سے کرے تعریف کا نہیں نکلتا. تعریف کرنا ہو حضور عبدالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد ہو رہا ہے اور دشمنوں نے نرگے میں لیا ہوگا حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر اندازی کر رہے ہیں, آپ نے سانس توڑ کے دی حضرت صاحب کو اور فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. یہ الفاظ آپ نے اور کسی کے بارے میں استعمال نہیں فرمایا, حضرت صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد تیر اندازی کرو تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. یہ لفظ استعمال فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے رسم. تو معمولی بات نہیں کہ سرکار دوارا صاحب کسی کے بارے میں بات, لیکن فرمائے ہمت افزائی کے لیے ان کا دلداری کے لیے انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ان کا دل رکھنے کے لیے کیا لوگ استعمال فرمائے فدا کا بھی وقت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے متعدد مرتبہ آپ نے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے, حضرت عائشہ کے سامنے فرمائے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ مطلق کوئی تعریف کرنا ہی جرم ہے یا گناہ ہے یہ بھی کوئی غلط بات ہے. سنت یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہو اس کی اعتدال کے ساتھ مناسب ایسی تعریف کر دو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے اور فتنے میں بھی مبتلا نہ ہو, ایسی تعریف کر. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں گیا ایک حضرت کے متعلق میں سے ایک صاحب تھے ان کے گھر میں
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813